أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون
دنمار کے کفار نے سابقہ کافروں کی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے کا کام کیا ہے. میری اور آپ کی ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ میرے اور آپ کے ذمہ اسلام کیا چیزیں فاقی پر فرض قرار دیتا ہے؟ سب سے پہلی بات, جو دنمار کے اس کفر میں شریک ہیں ان ملکوں کے مسلمان اس ملک کی بنی ہوئی چیزوں کا بائیکاٹ کیجیے اور انہیں کہو ان حجتم عدنا, اگر تم یہ کر سکتے ہو تو ہم اپنے گھروں میں تمہاری چیزوں کو سجا نہیں سکتے. ہمارے بچے دودھ کے بغیر بھوک سے تڑپتے ہوئے مر جائیں. قبول ہے گستاخ رسول کا بنا ہوا دودھ اپنے گھروں میں نہیں ہے.
الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور, والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات, أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.
حضرات, آج کی یہ نشست جدہ دعوت سینٹر حی السلامہ کے تعاون سے منعقد کی گئی ہے, اور گزشتہ 15 سالوں سے اس جدہ شہر میں اہل توحید کی جانب سے جو دعوتی سرگرمیاں ہوئی وجود میں آئی ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ عالم اسلام میں سعودی عرب کو دنیا کے تمام ممالک پر اسلام کی خدمت کرنے کے سلسلے میں فوقیت حاصل ہے. اسی طرح مملکت سعودی عرب کے تمام شہروں میں جدہ شہر کے سلفی حضرات کی دینی خدمات کو بھی ایک خاص مقام حاصل ہے. مورخ مملکت سعودی عرب کے مکاتب جالیات کا اگر تذکرہ کرے گا تو جدہ دعوت سینٹر اور اس سینٹر کے ذمہ داران کو کبھی فراموش نہ کر پائے گا, کیونکہ اس سینٹر کی جانب سے عالم اسلام تک توحید کا وہ پیغام پہنچا ہے جسے پہنچانے کے لیے اللہ رب العالمین نے اپنے انبیاء اور رسل علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا. ہم اردو کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, اور الحمدللہ وہ تاریخی کام جدہ شہر میں جدہ دعوت سینٹر کے ذمہ داران کی سرپرستی میں ہوئے ہیں جس کی نظیر نہیں ملتی. خاص طور پر گزشتہ کچھ ماہ قبل صاحب سمو الملکی امیر خالد الفیصل آل سعود گورنر مکہ المکرمہ کی سرپرستی میں ہونے والا کامیاب ترین سمر فیسٹیول, جس میں 14 سے زیادہ علماء کرام نے, بلکہ سلفی علماء کرام نے شرکت فرمائی. میرا تعلق اس دعوت سینٹر سے گزشتہ سالوں سے جڑا رہا ہے الحمدللہ. یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ ہم نے اس مکتب کے ذمہ داران کے تعاون سے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے ہیں. ہم نے اس مکتب کو بہت ہی سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ان شخصیات سے جوڑا جو دنیا اسلام میں سلفیت کی نمائندگی کرتے ہیں, جن کا وجود سلفی منہج کی ترجمانی کرتا ہے, جن کی تقاریر سے باطل فرقوں کے حامل شخصیات کثیر تعداد میں توبہ کر رہے ہیں. مولانا مختار احمد ندوی رحمہ اللہ, مولانا صفی الرحمان مبارک پوری رحمہ اللہ, پروفیسر ساجد میر, ڈاکٹر وصول اللہ عباس, ڈاکٹر لقمان سلفی, ڈاکٹر قاری احمد دین, پروفیسر عبد الناصر رحمانی, ڈاکٹر فضل الہی, ڈاکٹر طالب الرحمان, شیخ محمد منیر قمر, شیخ مقصود الحسن فیضی اور شیخ معراج ربانی اور برصغیر کے جید سلفی علماء اکرام کے نام اس ضمن میں پیش کیے جا سکتے ہیں. جدید دعوت سینٹر کے اس اسٹیج کی عزت کو ہم نے منہج کے ساتھ جوڑا, ہمارے علماء اور احباب نے اس میں بھرپور تعاون بھی کیا, کیونکہ یہ کام کسی ایک شخص کے بس کی بات نہ تھی, اور اس اہم کام میں سر فہرست ہیں وہ نام جنہوں نے اپنی تمام تر مصروفیات کے باوجود دین صحیح کی خدمت کے لیے اس ادارے کے ساتھ تعاون کیا. شیخ صفی الرحمان مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ فرمایا کرتے تھے کہ مکاتب جالیات کا جال اللہ کی بڑی نعمت ہیں, اور ان نعمتوں میں سر فہرست جدید دعوت سینٹر کا نام ہے. حضرات, اہل توحید کا منہج واضح ہے. شیخ محمد ابن عبد الوہاب کی دعوت کی خصوصیات یہاں پر بیان کی جا رہی ہیں اور آپ سن رہے ہیں. میں یہاں یہ ضرور عرض کرنا چاہوں گا کہ شیخ عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی دعوت کے نتیجے میں مملکت سعودی عرب میں مکاتب جالیات کا جال توحید کی جیتی جاگتی تصویر ہے. ہم آپ حضرات سے بھی درخواست کریں گے کہ شخصیات کو پرکھتے وقت یا علماء کرام کے بارے میں جانتے وقت منہج کو خاص طور پر دھیان میں رکھا کریں, ملحوظ رکھیں, اور شخصیات کو پڑھتے وقت اہل توحید یا توحید پرستوں کے ساتھ اپنے تعاون کو پیش کیا کریں. اور یہی
ہند میں جائے, بنگلہ دیش میں جائے, اپنی سوسائٹی میں چلے جائے, ترکی میں چلے جائے, جتنے مسلم ممالک ہیں, آپ اللہ کی بات کریں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کریں گے. لوگ کہیں گے جناب ٹھیک ہے مگر چونکہ چلا جی ایسے ویسے کیسے, میرا مسلک, میرا عقیدہ, میری جماعت, میرا گروپ, میرا مجموعہ, میرا جتھا, میرا لشکر, میری پوری کمپنی جو ہے وہ اس عقیدے کی نہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ ہے. میری بات آگی نا قریب, میں کہتا ہوں گھر کا بیتی لنگا ڈائے. آئیے آج ہمارے موصوف سے جو آپ سنیں گے وہ جو اندر گستاخی کرنے والے ہیں, وہ جو اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ ڈاکہ مارنے والے ہیں. ڈنمارک کی بات کرتے ہیں, پہلے ہماری صفوں میں جو ہے ان کی خبر تو لے. میں نے ایک مطالبہ کیا آپ سے, میرا امت اسلامیہ سے مطالبہ ہے, ہم سب کو چاہیے اللہ کے رسول کی سنت کو پکڑے, اللہ کے رسول کی سیرت کو پکڑے, اللہ کے رسول کی حیات طیبہ کو پکڑے, پھر دیکھو دشمن پہ اتنی بڑی چوٹ. اور اگر ہم اللہ کے رسول کی سنت کے دشمن ہو, اللہ کے رسول کی حیات طیبہ کے دشمن ہو اور نعرے لگائے سلطان راہی کی طرح, استغفر اللہ, یہ منافقت چھوڑنی پڑے گی. سلطان راہی کا دین نہیں اسلام, میری بات سمجھ لیجیے. میں اور اسی طرح ہند کے کسی مجھے ایسے گندے آدمی کا نام نہیں آ رہا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نعرہ لگائے اور ساری واہیات, بے حیائی, اریانی اور سارا کفر جو ہے اس پہ عمل کرے. میرے بھائیو یہ دورنگی نہیں چلے گی. آئیے اب میں دعوت دیتا ہوں سید توصیف الرحمان صاحب کو کہ وہ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کرے اور جو ہماری صفوں میں ہے ان کا بھی تعارف بیان کرے. شکریہ.
حضرت کا فرمان ہے تصویر چھوڑ ہی دیجئے مہربانی شکریہ شیخ صاحب کتابیں پکچر نہیں بنتی نہیں یہ سی ڈی بنا لیں ہم تو ایک ہی کر رہے ہیں اس کو چھوڑ ادھر چلے جائے ہاں یہ ٹھیک
وہ کتاب بھی دیتا جن بھائیوں کے جوال آن ہیں ذرا اپنے جوال آف کر لیں نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وعد لہم عذابا مہینا جنت کے سچے طلبگار دن رات جنت کے حصول کی کوشش میں مگن ہیں اور جہنم کا ایندھن بننے والے جن کی ہڈیاں اور جن کا گوشت جہنم کی آگ کا ایندھن ہے وہ بھی دن رات اپنے گندے اعمال سے اپنے نامہ اعمال کو سیاہ کر رہے ہیں جنت میں جانے والوں کا راستہ جنت کے حصول کا آسان طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے اور جہنم میں جانے کے لیے اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کافی ہے ایک سائل آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور پوچھتا ہے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام پوچھتے ہیں قیامت کا سوال کرنے والے تو نے قیامت کے لیے تیاری کیا کر رکھی ہے یہ جواب میں کہتا ہے آقا تیاری کے لیے کوئی خاص عمل نہیں ہے لیکن ایک عمل میرے پلڑے میں ایسا ہے جس پر میں فخر کر سکتا ہوں اور وہ عمل یہ ہے میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے کا دم بھرنے والے سن لے تو جس سے محبت کرتا ہے قیامت کے دن تو اسی کا پڑوسی بنے گا محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جنت میں جانے کا بڑا شارٹ کٹ عمل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آدھی رات کو اٹھتے ہیں, اپنے ایک صحابی کو دیکھتے ہیں جو دروازے پر پانی اور تازہ مسواک لے کر کھڑا ہے. لوگ سو رہے, لوگ آرام کر رہے, یہ اپنے رسول سے محبت کرنے والا رات کو جاگ کر پہرہ دے رہا ہے, کب میرے نبی اٹھیں گے, میرے نبی کو پانی کی ضرورت ہوگی, میں پانی لے کر اس کی دہلیز پہ کھڑا ہو جاتا ہوں, وہ جب مانگیں گے میں دے دوں گا. اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام خوش ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں راتوں کو میرے پہرے پہ, میرے دروازے پہ کھڑے ہونے والے, میری ضروریات کا خیال کرنے والے, مانگ جو مانگتا ہے, آج تو جو مانگے گا عرش والا تجھے عطا کر دے گا. محبت رسول, ناموس رسالت, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا, آپ کی خدمت کرنا, آپ کی عزت کرنا, یہ چھوٹا عمل نہیں ہے. کہا مانگو جو تم مانگو گے عرش والا عطا کرے گا. مانگنے والا سوالی کہتا ہے آقا اتنی ہی بڑی بات ہے کہ آج اللہ اتنا مہربان ہے رسول کی خدمت کرنے کے بدلے میں کہ جو مانگوں گا عطا ہو جائے گا. آقا ایک ہی سوال کرتا ہوں جیسے دنیا میں آپ کی دہلیز پہ کھڑا ہوں, آقا قیامت کے دن بھی اللہ مجھے جنت میں آپ کا پڑوسی بنا دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کچھ اور مانگ لے. کہا آقا زبان حال سے اس صحابی کے جذبات کو زبان دی جائے. کہا آقا یہ مانگنے کے بعد ہاتھ دعا کے لیے اٹھتے ہی نہیں ہیں. مانگ لیا یہ مانگ کر کہ جس طرح دنیا میں آقا کے دروازے پر کھڑا ہوں اللہ قیامت کے دن بھی مجھے محمد کا پڑوسی بنا دے صلی اللہ علیہ وسلم. فرماتے ہیں اگر اپنی طلب میں سچا ہے تو سجدے کر کے اپنے رسول کی مدد کر صلی اللہ علیہ وسلم. اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس صحابی سے کہا کہ تو جس سے محبت کرتا ہے قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا, حضرت انس فرماتے ہیں اللہ کی قسم اسلام لانے کے بعد کسی چیز سے اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی محمد کی یہ بات سن کر ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم. لوگو تم گواہ رہنا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں, ابو بکر و عمر سے محبت کرتا ہوں, اور مالک سے امید کرتا ہوں جہاں جنت میں یہ ہوں گے اللہ ان کا پڑوسی مجھے بنا دے. یہ ہے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے جانبازوں کا طریقہ, آپ پر فدا ہونے والوں کا طریقہ. اور نبی کے گستاخ, نبی کی توہین کرنے والے, نبی کی ذات اقدس میں اپنے من کی سیاہی کو منظر پہ لانے والے, جس طرح پیار کرنے والے اس دور سے پیار کر رہے ہیں, دشمنی کرنے والے بھی اسی دور سے دشمنی کر رہے ہیں. اور حال ہی میں وہی دشمنی کا تسلسل جو مکہ سے چلا, وہی دشمنی کا راستہ جو یہود و نصارہ کے گھر سے چلتا ہوا آ رہا ہے, اس کا مظاہرہ ڈنمارک کی خبیث صحافت نے کیا, ڈنمارک کے ظالم اخبارات نے کیا. میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو نہ جاننے والے, نہ سمجھنے والے نبی کی کارٹون بناتے ہیں کہ رسول کے گرد عورتیں اکٹھی ہیں اور آپ کے ہاتھ میں تلوار ہے, اور بھول جاتے ہیں یہ تہمت لگانے والے. ارے اس کی شان میں گستاخی کرتے ہو, اس کی شان میں گستاخی کرتے ہو جس نے اپنی جوانی میں 40 سالہ عورت کے ساتھ زندگی گزار دی, اس کے اوپر تہمتیں لگاتے ہو, اس کے خلاف زبان درازی کرتے ہو, اس کے کارٹون بناتے ہو اور اس کے سر پہ بم کی شکل کی پگڑی رکھتے ہو, جس نے اپنی بچیوں کی عزتوں کی حفاظت نہیں کی, غیر کی بچیوں کی عزتوں کی بھی حفاظت کی. جو انسانوں کے لیے رحمت بن کر ہی نہیں آئے، جانوروں کے لیے بھی رحمت بن کر آئے، جو مسلمانوں کے لیے ہی رحمت بن کر نہیں آئے، کافروں کے لیے بھی رحمت بن کر آئے۔ ہاں، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کفار کے لیے بھی رحمت ہیں۔ کیوں؟ میرے نبی سے پہلے مالک عز و جل اپنے دشمنوں کو صفا ہستی سے مٹا دیا کرتا تھا، عذاب بھیج کر ان کو ختم کر دیا کرتا تھا۔ مومنوں کے لیے رحمت کہ جنت میں جانے کا ذریعہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کافروں کے لیے رحمت یہ جو مرضی کرتے رہیں ان پہ ایسا عذاب نہیں آئے گا کہ یہ صفا ہستی سے مٹا دیے جائیں۔ یہود و نصارہ کسی نہ کسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کا عمل ابتدائے اسلام سے لے کر آج تک جاری رکھے ہوئے ہیں، اور اس دفعہ میرے آقا کی توہین کرتے ہوئے ڈنمارک کے ساتھ فرانس کے اخبارات، نیوزی لینڈ کے اخبارات، ناروے کے اخبارات، امریکہ، اٹلی، جرمنی کے اخبارات، سوئٹزرلینڈ کے اخبارات، ہالینڈ کے اخبارات اور اسپین کی گندی صحافت نے اپنے من کی سیاہی کو اپنے چہرے پہ ملا۔ یہ یہود و نصارہ کی انہی حرکات کا تسلسل ہے جو اس دور سے چلتا آ رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک یہودیہ عورت گالیاں دیا کرتی تھی، یہودی مرد آپ کی توہین میں اشعار پڑھا کرتے تھے، آپ کے بارے میں اپنی گندی زبان کو دراز کیا کرتے تھے۔ یہودیہ عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر والا کھانا دیا۔ یہ دشمنان اسلام، یہ دشمنان رسول، یہ دشمنان ناموس رسالت جدید نہیں ہے، قدیم ہے۔ یہودیہ کھانا لے کر آئی تھی، میرے آقا وہ کھانا اپنے زبان پہ اپنے منہ مبارک میں رکھ کے چبا چکے تھے، اور پھر وفات کے وقت بھی کہا تھا، عائشہ وہ زہر جو یہودیہ نے مجھے کھلایا تھا آج میری رگوں کو کاٹ رہا ہے۔ یہ یہودی، یہ عیسائی، اللہ کے نبی کے دشمن، آپ کی ذات کے دشمن، آپ کے پیغام کے دشمن۔ آئیے ذرا دیکھیں، مسلمان ہونے کے ناطے ہم بھی قرآن و حدیث کو دیکھیں، دشمنان رسول کے ساتھ قرآن کیا سلوک کرتا ہے۔ اسلام کے دشمن، نبی کے دشمن، ناموس رسالت کے دشمن اور گستاخ رسول کے ساتھ قرآن کے کیا فیصلے ہیں؟ مالک عز و جل بیان فرماتا ہے، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وعد لہم عذابا مہینا، جو اللہ عز و جل کو اور اس کے رسول کو تکلیف پہنچاتا ہے اس پر اللہ کی لعنت برستی ہے۔ یہ عمل، یہ گناہ چھوٹا گناہ نہیں ہے، گستاخی ناموس رسالت، جہنم میں جانے کے لیے، بربادی کے لیے یہ ایک عمل ہی کافی ہے۔ آپ تو رسول کی بات کرتے ہیں، ارے رسول تو بڑی عظیم ذات ہے۔ تبوک کے واپسی کے سفر پہ کچھ لوگوں نے نبی کے ساتھیوں کے بارے میں کہا تھا، یہ پیٹو، یہ بزدل، یہ باتونی، یہ باتیں بنانے والے، یہ پیٹ کے پجاری۔ ایک نوجوان نے سن کے کہا تھا، اللہ کے دشمن تو جھوٹ بولتا ہے اور میں اپنے رسول کو بتانے کے لیے جاتا ہوں۔ ابھی اس نے بات نہیں بتائی کہ عرش والے نے جبرائیل کو پہلے ہی اتار دیا، اے نبی یہ تیرے صحابہ کے بارے میں، تیرے بارے میں نہیں، تیرے صحابہ کے بارے میں زبان دراز کر رہے ہیں، اور اگر تو ان سے پوچھے تو یہ کہیں گے، انما کنا نخوض ونلعب، ہم تو مذاق کر رہے تھے، ہم تو ٹھٹھا کر رہے تھے، ہم تو سفر گزارنے کے لیے باتیں بنا رہے تھے۔ مالک نے کہا، کیا تمہیں مذاق کرنے کے لیے اللہ، اس کا رسول اور اس کی آیتیں ملی ہیں؟ لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، اب معذرتیں نہ کرو، میرے رسول کے صحابہ کی توہین کر کے تم ایمان لانے کے بعد پھر کافر ہو چکے ہو۔ اسلام تو رسول کے صحابہ کی توہین کو برداشت نہیں کرتا، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کو کیسے برداشت کرے گا؟ مالک ایک اور مقام پہ فرماتا ہے، انا کفیناک المستہزئین، اے دنیا کے لوگوں
رب کے اس پیغام کو یاد کر لو، اگر کوئی میرے رسول کی توہین کرے گا، مالک کہتا ہے انتقام لینے کے لیے میں اکیلا ہی کافی ہوں، اس کی دنیا بھی برباد اور اس کی آخرت بھی برباد۔ لیکن آئیے ذرا یہ تو دیکھیں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے والے ہیں کون؟ مالک بیان فرماتا ہے، الذین یجعلون مع اللہ الہا آخر فسوف یعلمون، یہ رسول کی توہین کرنے والے وہی ہیں جو رسول سے پہلے رب کی توہین کر چکے ہیں، جنہوں نے رب کے مقابلے پہ دوسرا الہ، دوسرا مشکل کشا، دوسرا حاجت روا، دوسرا بگڑی بنانے والا پکڑ لیا ہے۔ جو شرک کر کے رب کی توہین کرتا ہے، پھر وہ رسول کی عزت پہ بھی اپنے گندے قلم کو چلاتا ہے، ان کا حال کیا ہوگا؟ اور اللہ اپنے رسول کے بارے میں کیا کہتا ہے، وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، اے نبی ہم جانتے ہیں تیرے بارے میں جو یہ گندے الفاظ استعمال کرتے ہیں، تیری توہین کرتے ہیں، تیرا سینہ کڑتا ہے، تیرا دل کڑتا ہے، تجھے تکلیف ہوتی ہے، لیکن جہنم میں جانے کے لیے انہی کے جسموں سے جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا جو رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کرے۔ لیکن اہل ایمان ہونے کے ناطے آئیے ذرا یہ دیکھیں، جن سے ہمارا رشتہ ہے، جن کے نقش قدم پہ چلنے کے میں اور آپ دعوے دار ہیں، اور وہ ہیں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، اللہ کے نبی کی جماعت، اللہ کے نبی کے پروانے، اللہ کے نبی کے لیے جانوں کو قربان کر دینے والے، نبی کے حکم میں مرنے کو سعادت سمجھنے والے۔ نبی نے بھیجا تھا ایک نوجوان کو، جاؤ مشرکین کی یہ مشرکین کی بستی میں کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں مجھے پناہ دو، میں اپنے رسول کا پیغام لے کر آیا ہوں، اور پیغام کیا ہے، اے بتوں کے سامنے سجدہ ریز ہونے والوں، اے مورتیوں کو داتا سمجھنے والوں، اے مردوں کو غوث آدم ماننے والوں، اے ان کو بگڑی بنانے والا سمجھنے والوں جو اپنی نہیں بنا سکے، سنو، قولوا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو کہ اللہ کے علاوہ نہ کوئی مشکل کشا ہے، نہ حاجت روا ہے، نہ غوث اعظم ہے، نہ بگڑی بنانے والا ہے، نہ شفا دینے والا ہے، نہ اولاد دینے والا ہے، رب کے علاوہ کسی کے سامنے سجدہ رکوع نہیں ہو سکتا، کسی کے لیے ذبح قربانی نہیں ہو سکتی، کسی پر امید توکل اور بھروسے نہیں ہو سکتے، قولوا لا الہ الا اللہ۔ مشرکین کی بستی میں اس نبی کے جانثار کی آواز گونجتی ہے، ایک مشرک پیچھے سے آ کے نیزے کا وار کرتا ہے، نیزہ اس کی چھاتی کو چیر جاتا ہے۔ کبھی غور کیا اس کی زبان سے جملے کیا نکلے تھے، اس نے نیزہ چھاتی سے نکلنے کے بعد کہا کیا تھا، کہا فزتو برب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ ارے کیسی کامیابی، بیوی بیوہ ہو گئی، بچے یتیم ہو گئے، دنیا لٹ گئی، کاروبار ختم ہو گیا، زندگی تمام ہو گئی، کہتا ہے کامیابی یہ ہے جو ڈیوٹی محمد نے لگائی تھی صلی اللہ علیہ وسلم وہ پوری ہو گئی، اور نبی کا لگایا ہوا کام پورا ہونے کے بعد اگر میں مر بھی گیا تو کامیاب ہو گیا۔ ان صحابہ نے پھر اپنے رسول کے دشمنوں کے ساتھ سلوک کیا کیا، ایک یہودیہ عورت، ابو داؤد میں یہ روایت موجود ہے، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو گالیاں دیا کرتی تھی، ایک آدمی موقع پا کر اس کے گلے کو گھونٹ کے اس کو مار دیتا ہے، اور آخر جناب رسالت میں کہتا ہے، آقا وہ آپ کو گالیاں دیا کرتی تھی اور میں زندہ ہوں، کوئی آپ کو گالیاں دے جائے میرا ایمان گوارا نہیں کرتا۔ میرے نبی نے فرمایا اس کا خون رائے گا ہے، جو رسول کو گالی دے، جو رسول کی توہین کرے، جو رسول کی شان اقدس میں گندا خبز باطن کو ظاہر کرے، اس کو دھرتی پہ جینے کا حق نہ عرش والا دیتا ہے نہ مدینے والا دیتا ہے۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم
سے محبت کرنے والے کیسے ہوا کرتے ہیں؟ ان کی ناموس کے لیے وہ زندگی کے کون کون سی عمل کر جاتے ہیں؟ ابو داؤد میں ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، ایک نابینا انسان جس کی ایک لونڈی ام ولد، جس سے اس کے چاند کی طرح کے چمکتے چہروں والے دو بیٹے بھی تھے، وہ لونڈی میرے رسول علیہ السلام کی توہین کیا کرتی تھی۔ یہ نابینا اس کو روکتا، اس کو ٹوکتا، اس کو منع کرتا، یہ جتنا منع کرتا وہ اتنی شدت سے رسول کریم کی توہین کرتی۔ اللہ اکبر۔ یہ ایک رات اس پہ قابو پاتا ہے، بھالا لے کر اس کے پیٹ پہ رکھتا ہے اور اتنا دباتا ہے کہ وہ اس کی پچھ سے نکل جاتا ہے۔ اس وقت تک اس کو قابو رکھتا ہے جب تک یہ تڑپتی ہوئی ٹھنڈی نہیں ہو جاتی۔ صبح فجر کی نماز آقا کے ساتھ پڑھتا ہے، آنکھوں ہونے کے باوجود ڈنمارک کے جبنے اور دودھ خریدنے والوں، آنکھیں ہونے کے باوجود اپنی نظروں سے دیکھ کر رسول کی توہین کرنے والوں کی چیزیں خرید کے اپنے فریج میں بھرنے والوں، یہ نابینا جو اپنے بچوں کی ماں کو مار رہا ہے، اس سے میرا تیرا کوئی رشتہ ہے؟ یہ سوال رات کو بستر پہ لیٹتے ہوئے سوچنا، میں بھی رسول کی عزت کا دم بھرتا ہوں، میں بھی اس سے محبت کا دم بھرتا ہوں، میں بھی اس کے پیار کرنے والوں میں اپنا نام شامل کروانا چاہتا ہوں، لیکن میرا اور اس کا کردار کتنا فرق والا ہے۔ صبح ہوتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماجرے کی اطلاع ہوتی ہے، فجر کی نماز کے بعد آقا کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں، اللہ کی قسم دے کر میں اس آدمی سے کہتا ہوں جس نے یہ کام کیا ہے، میرا حق ہے وہ کھڑا ہو جائے۔ یہ نابینا صحابی کھڑے ہو جاتے ہیں اور اللہ کے نبی کے سامنے آ کر کہتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے میرے دو چاند جیسے بیٹے تھے، میں اس کو منع کرتا تھا، میں اس کو روکتا تھا، وہ باز نہیں آتی تھی، آقا تیرا دشمن اور تیری محبت میں جینے والا ایک چھت کے نیچے نہیں رہ سکتے، آقا میں نے اس کے پیٹ میں بھالا مارا، نیزہ مارا، یہاں تک کہ اس کو تڑپتا ہوا ٹھنڈا کر دیا۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو تم گواہ رہو، اس کا خون رائے گا ہے، جو رسول کی توہین کرے اس کا خون رائے گا ہے، دھرتی میں اس کے خون کی کوئی قیمت نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ ورضا فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من سب نبی قتل ومن سب اصحابہ جلد، جو نبی کو گالی دے، جو نبی کو گالی دے، جو نبی کی توہین کرے، اس کا دھرتی پہ زندہ رہنے کا حق ختم ہو جائے، اس کا کوئی حق نہیں اس زمین پہ وہ زندہ رہے۔ جو رسول کو گالی دے، رسول کے ماننے والوں کا فرض ہے اس کے ناپاک وجود سے اس زمین کو پاک کر دیا جائے۔ یہ ہے محبت رسول کا تقاضا، یہ ہے ناموس رسول کا، رسول کا دم بھرنے والوں زندگی گزارنے کا طریقہ۔ ابو داؤد میں ہے، ابو بکر رضی اللہ عنہ ورضا ایک شخص سے ناراض ہوئے، سنیے میرے نبی کے خلیفے کا فتویٰ سنیے، ایک شخص سے ناراض ہوئے، وہ شخص جوابی طور پہ بد کلامی پر اتر آیا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ ورضا کے ساتھ ایک صحابی بیٹھے ہوئے، کہنے لگے، اے رسول کے خلیفہ، اجازت ہو میں اس گستاخ کی گردن کو اس کے تن سے جدا کر ڈالوں۔ یہ سنتے ہی ابو بکر صدیق کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا، اٹھ کے اپنے گھر چلے گئے اور پھر بلایا، مجھے بلا کر پوچھتے ہیں تو نے کیا کہا تھا؟ میں نے کہا، رسول کے خلیفے، میں نے یہ کہا تھا، اگر اجازت دو جو آپ کی توہین کر رہا ہے، میں اس کو جینا نہیں چھوڑوں گا، اس کو قتل کر ڈالوں گا۔ ابو بکر پوچھتے ہیں، اگر میں تجھے یہ کہتا تو کر جاتا؟ اگر میں تجھے کہتا اس کو مار دے تو مار دیتا؟ کہا، رب محمد کی قسم، آپ کی زبان سے جملہ نکلتا، میں اس کی تن سے اس کی گردن کو جدا کر ڈالتا۔
ابو بکر کہنے لگے نہیں اللہ کی قسم نہیں، نہیں اللہ کی قسم نہیں، محمد کے بعد یہ حق کسی کا بھی نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حق صرف رسول اللہ کا تھا کہ جو رسول کے ساتھ بد کلامی کرے اس کو قتل کر دیا جائے، رسول کے بعد یہ حق کسی کا نہیں. اسماء بنت مروان بنی امیہ بن زید کے خاندان کی ایک عورت میرے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو گالیاں دیتی، کفار کو نبی کے خلاف بھڑکاتی اکساتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے میدان میں گئے ہوئے اور یہ عورت اپنے فتنوں کے جال بچھا رہی. عمیر بن عدی وہ اللہ کے دربار میں نظر مانتے ہیں، اے اللہ ناموس رسالت پر انگوٹھے چومنے والو، یہ زندگی میں اہل ایمان کا کردار نہیں ہے، اہل ایمان اپنے رسول کے دشمن سے دشمنی کیا کرتے ہیں، رسول کے پیاروں سے پیار کیا کرتے ہیں. عمیر اپنے دل میں رب سے نظر مانتے ہیں، اللہ اگر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خیریت سے واپس مدینے بھیجے گا لوٹا دے گا، میں اس رسول کی گستاخ عورت کو زمین پہ زندہ نہیں رہنے دوں گا. اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام واپس مدینہ الرسول میں آتے ہیں. عمیر آدھی رات کو اپنی نظر پوری کرنے کے لیے اس گستاخ عورت کے گھر میں داخل ہوتے ہیں. یہ اپنے بچوں کے درمیان سو رہی، ایک بچہ اس کی چھاتی پہ دودھ پی رہا، یہ اپنے ہاتھ سے اس کو ٹٹولتے ہیں، اس کی چھاتی سے اس کے بچے کو جدا کرتے ہیں اور تلوار کو اس کے سینے پہ رکھ کے اتنا دباتے ہیں کہ اس کی پشت سے خارج ہو جاتی ہے اور وہ عورت ٹھنڈی ہو جاتی ہے. آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضری دیتے ہیں. اللہ کے نبی پوچھتے ہیں عمیر اسماء بنت مروان کو تو نے قتل کیا ہے؟ کہتے ہیں میں دل میں ڈر گیا کہ ہی میں نے اللہ کے نبی کی اجازت کے بغیر فتوے کے بغیر محب رسول دشمن رسول کے لیے پھر ہیلے بہانے نہیں تلاش کرتا. مولوی صاحب تسی دسو پھر میں کی کراں، تو اندھا ہے، تو اندھا ہے کہ دشمن رسول کے ملکوں کی بنی ہوئی مصنوعات کو اپنے گھر میں لا کے سجاتا ہے اور پھر پوچھتا ہے اجی پھر اسی کریے کی ہور لبدے ہی نہیں. ارے رسول سے پیار کرنے والے مر جاتے ہیں، اس کے دشمنوں کو اپنے سینے سے نہیں لگایا کرتے، اس کے دشمنوں کی معیشت کو مضبوط نہیں کیا کرتے. عمیر کہتے ہیں میں ڈر گیا کہ میں نے تو رسول سے پوچھا بھی نہیں تھا صلی اللہ علیہ وسلم، کہیں اللہ کے نبی میرے اس عمل سے ناراض تو نہیں ہوں گے. کہا اے اللہ کے نبی میرے ماں باپ آپ پہ قربان جائیں، یہ آپ کی توہین کرتی تھی مجھ سے برداشت نہیں ہوتا تھا، ہاں میں نے ہی اس کا خون کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا سنیے، سنیے کہ کل قیامت کے دن حوض کوثر پہ پیشی ہونے والی ہے. کل قیامت کے دن حوض کوثر پر نبی کے ہاتھ سے جام پینے کی تمنا رکھنے والوں، آج اگر رسول کے دشمنوں سے دشمنی نہیں کرو گے کس منہ سے رسول سے پانی کا سوال کرو گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا عمیر کا جملہ سننے کے بعد لوگو اگر تم ایسے شخص کو دیکھنا چاہتے ہو جس نے اللہ اور اس کے رسول کی غیبی مدد کی ہے تو عمیر کو دیکھو، اس نے اللہ اور اس کے رسول کی مدد کی ہے. ایک عورت پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو گالیاں دیا کرتی تھی، میرے نبی نے اپنے اصحاب میں آواز لگائی من یکفینی عدوی، کون ہے جو میرے دشمن سے حساب و کتاب لے، اس کی خبر لے. خالد ابن ولید نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خدمت میرے ذمہ لگائی ہے. ارے رئیس المنافقین کے بیٹے نے آ کر آقا سے نہ کہا تھا آقا اگر میرے باپ کے قتل کا فیصلہ کر چکے ہو یہ خدمت میرے ذمہ لگانا، اور جب اس کے باپ نے کہا تھا مدینے میں ذلیل نہیں آئیں گے، عزت دار آئیں گے۔ یہ تلوار لے کر مدینے کی دہلیز پہ کھڑے ہو گئے، ہر گزرنے والے کو گزرنے دے رہا ہے، اور جب باپ آتا ہے تلوار اس کے سینے پہ رکھ دیتا ہے۔ تو نے کہا تھا مدینے میں ذلیل نہیں آئیں گے، عزت دار آئیں گے۔ محمد عزت دار ہے، تو ذلیل ہے، اے تو میرا باپ۔ لیکن سن، اگر تو نے قدم کو اٹھایا مدینے کی سرحد میں داخل ہونے کے لیے، رب محمد کی قدم، میں تیری گردن کو کاٹ ڈالوں گا۔ حضرت خالد اٹھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمن اس عورت کو قتل کرائے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ وارضہ فرماتے ہیں، ان رجلا من المشرکین شتم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یکفینی عدوی فقام الزبیر۔ مشرکین میں سے ایک شخص اللہ کے نبی کو گالیاں دے رہا ہے، اللہ کے نبی کی توہین کرتا ہے۔ اللہ کے نبی اپنے اصحاب سے پوچھتے ہیں، کون ہے جو میرا بدلہ میرے دشمن سے لے کر آئے؟ زبیر بن عوام نے کہا، آقا یہ سعادت میرے نصیب میں کر دو۔ حضرت زبیر گئے، اس کو قتل کرائے۔ اللہ کے رسول نے مقتول کا سارا مال حضرت زبیر کو دے دیا۔ جو رسول کی توہین کرے اسے جینے کا حق نہیں ہوا کرتا۔ کعب بن اشرف یہودی، بڑا مالدار، مسلمانوں کا بڑا دشمن، رسول کا بہت بڑا دشمن، اور جب رب نے اپنے حبیب کو بدر میں فتح عطا فرمائی، مکہ کے بڑے بڑے سردار مارے گئے، اس یہودی کو بڑا دکھ ہوا۔ ڈنمارک کی اس گندی خباثت کے پیچھے بھی یہودی کار فرما ہے۔ آج کیا کریں، اپنے زخم کس کو دکھائیں؟ ہماری اپنی نسل میں سے ایسے لوگ آ چکے ہیں۔ پاکستان کا جاوید غامدی ٹیلی ویژن پہ آ کر اعلان کرتا ہے، یہودی یہودی رہے، عیسائی عیسائی رہے، مسلمان مسلمان رہے، بس شرک نہ کرے تو تینوں ہی جنت میں پہنچ جائیں گے۔ جیڑی جنت تو وڑے گا اتھے ہی یہ جان گے۔ رب دی جنت انہوں نے کسی نے وڑن دینا؟ یہ دجال کی جنت میں جانے والے تیرے ساتھی ہیں۔ میرے نبی نے کہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی یہودی عیسائی میرے بارے میں سنے اور مجھ پہ ایمان نہ لائے، اس کا ٹھکانہ ہمیشہ کی جہنم ہے۔ وہ یہودی مکے پہنچتا ہے، مکہ والوں کو رلاتا ہے، خود بھی روتا ہے، اشعار پڑھتا ہے، اور جانتا ہے کہ محمد علیہ السلام کا دین سچا ہے۔ مکہ کے مشرک کہتے ہیں، کعب یہ تو بتا، ہمارا دین سچا ہے یا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین سچا ہے؟ جانتے ہوئے کہ یہ مشرکین ہیں، یہ بتوں کے پجاری ہیں، دشمنی میں آ کر کہتا ہے، نہیں، تمہارا دین محمد کے دین سے زیادہ اچھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ واپس مدینے میں پہنچتا ہے، میرے نبی کے خلاف اشعار کہتا ہے، صحابہ کی عورتوں کے بارے میں گندے کلمات کہتا ہے۔ یہ کہنے والوں، یہودی یہودیت پہ رہے، عیسائی عیسائیت پہ رہے، بس شرک نہ کرے تو جنت میں اکٹھے ہوں گے۔ میرے رسول کی رسالت کے بعد جو اس پر ایمان نہیں لایا وہ ہمیشہ کی جہنم کے اندر ہے۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کعب بن اشرف کی بڑھتی ہوئی شرارت کو دیکھا، اپنے اصحاب سے کہا، من لکعب ابن الاشرف، کون ہے جو کعب ابن اشرف سے انتقام لے؟ آقا اس نے جرم کیا کیا ہے؟ نبی فرماتے ہیں، فَإِنَّهُ قَدْ آذَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ، یہ اتنا بڑا مجرم ہے، اس نے اللہ کو بھی تکلیف پہنچائی ہے اور اللہ کے رسول کو بھی تکلیف دی ہے۔ محمد بن مسلمہ کہتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس خدمت کو مجھے انجام دینے دے، لیکن آقا میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، مجھے وہاں پہ آپ کے بارے میں کچھ کہنا پڑے گا، یہ نہ ہو میں آپ کا انتقام لینے جاؤں اور آپ کے بارے میں کچھ کلمات مجھے مجبوراً کہنے پڑے، اور وہ کہہ کر میں خود ایمان سے فارغ ہو جاؤں؟ مجھے اجازت دیجئے. آپ نے کہا محمد بن مسلمہ تجھے اجازت ہے. کعب بن اشرف کے پاس پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں جو یہ نیا رسول آیا ہے اس نے تو ہمیں تنگ کر دیا ہے, کبھی چندہ مانگتا ہے, کبھی صدقات مانگتا ہے, کبھی خیرات مانگتا ہے, ہم تو رل گئے. اس نے کہا ابھی کیا, آگے آگے دیکھو اور کیا ہوتا ہے, ہم تو تمہیں پہلے ہی منع کرتے ہیں کس کے ساتھ نہ چلو. کہا اب ساتھ لگے ہیں, اس کا اینڈ دیکھے بغیر نہیں چھوڑ سکتے, ہمیں کچھ غلہ دے دے. کہنے لگا اپنی عورتوں کو میرے پاس گروی رکھ جاؤ. کہا سبحان اللہ, تو عرب کا تاجر, خوش شکل, خوبصورت, تیرے پاس اپنی عورتوں کو رکھ کر فتنے میں مبتلا کریں گے. کہا اچھا اپنے بیٹوں کو گروی رکھ جاؤ. کہا بیٹوں کو گروی رکھ جائیں, کل ساری زندگی ہمارے بچوں کو لوگ تانا دیا کریں گے کہ تھوڑے سے غلے کے لیے تمہارے باپ نے تمہیں گروی رکھ دیا تھا. کہا پھر چاہتے کیا ہو؟ کہا اپنا اسلحہ تیرے پاس گروی رکھتے ہیں, ہمارے تیروں تلوار رکھ لے, ہمیں تھوڑا سا غلہ دے دے. سودا طے ہو جاتا ہے. محمد بن مسلمہ کہتے ہیں میں دوبارہ آؤں گا. دوبارہ آتے ہیں اپنے ساتھیوں کو لے کر, اور ان ساتھیوں کے ساتھ محمد رسول اللہ پیدل چلتے ہیں, بقیع قبرستان تک پہنچتے ہیں, ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں, اور اپنے گستاخ کی گردن کاٹنے کے لیے قافلہ خود محمد کریم روانہ کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. ابو نائلہ کعب بن اشرف یہودی کا روائی بھائی, وہ بھی حضرت مسلمہ کے ساتھ ہے. قلعے کے پاس پہنچ کے آواز لگاتے ہیں, کعب بن اشرف جو اپنی بیوی کے ساتھ غرفہ نوم میں ہے. عرب کی عورتوں کی ذہانت کا بھی کیا کہنا, وہ عورت صرف آواز سن کر کہتی ہے اے کعب, اس آواز سے مجھے خون ٹپکتا ہوا نظر آ رہا ہے, اس آواز پہ باہر نہ جا. کہنے لگا میں کیسے نہ جاؤں, بلانے والا میرا روائی بھائی ہے, میں جاتا ہوں. باہر نکلے, خوشبوؤں میں نہایا ہوا. محمد بن مسلمہ کہتے ہیں آج تیرے اندر سے بڑی خوشبو آ رہی ہے. یہ غرور میں آ کر کہتا ہے تمہیں کیا پتا, تمہیں کیا پتا, دنیا کی, دنیا عرب کی حسین ترین عورت اور قیمتی ترین خوشبو میں نہائی ہوئی آج میرے غرفے میں موجود ہے, میری بیوی ہے. کہا اچھا ہم غریب آدمی ہیں, یہ خوشبو تو نہیں لگا سکتے, سونگنے کے لیے اپنا سر تو ہمیں دے. یہ اور چھاتی چوڑی کے اندر لایا سونگڑا, سر نیچے کرتا ہے, چھاتی چوڑی کرتا ہے, میری تعریف ہو رہی. تعریف کسی کی کر دو, بھلے مولوی کی کر دو, چھاتی اپنے آپ چوڑی ہو جاتی ہے. وہ تو پھر کافر تھا. اللہ منہ پہ تعریف کرنے والوں کے فتنے سے بچائے. اسی لیے میرے حبیب نے کہا تھا جو منہ پہ تعریف کرے مٹی اس کے منہ میں بھر دو. کہا بڑی پیاری خوشبو ہے. اپنے ساتھیوں کے ساتھ محمد بن مسلمہ نے پلاننگ پہلے سے کر رکھی. تھوڑی دیر اور چلتے ہیں, پھر کہتے ہیں یار وہ مزہ لینے کو پھر جی چاہتا ہے, سر تو سونگا, یہ اپنا سر پھر نیچے کرتا ہے, اور باری باری تمام صحابہ اس کا سر سونگتے ہیں. قلعے سے جب دور ہو جاتا ہے تیسری بار پھر کہتے ہیں ایک مرتبہ پھر ہو جائے, وہ اپنا سر پھر جھکاتا ہے. محمد بن مسلمہ گستاخ رسول کے سر کو قابو کرتے ہیں اور اپنے ساتھیوں سے کہتے ہیں لو اللہ کے دشمن کو اور اس کی گردن کو کاٹ ڈالو. صحابہ تلواروں کا وار کرتے ہیں اور گستاخ رسول کو قتل کر دیتے ہیں. یہ چھوٹا عمل نہیں ہے, یہ عمل چھوٹا نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آتے ہیں. اللہ کے پیارے حبیب اپنے صحابہ کے قدموں کو سنتے ہیں, کامیاب لوٹنے والوں کو دیکھ کر آقا کی زبان مبارک سے جملہ نکلتا ہے افلحت الوجوہ, یہ چہرے کامیاب ہو گئے, یہ چہرے چمک اٹھے جنہوں نے محمد کے دشمن کو اس دھرتی سے پاک کر دیا, یہ دھرتی گستاخ رسول کے وجود سے دھو ڈالی. صحابہ کہتے ہیں اے اللہ کے نبی ووجہک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کا چہرہ بھی, آپ کا چہرہ بھی. یہ اہل ایمان کے کارنامے ہیں, یہ اہل ایمان کا طریقہ ہے. ابو رافع یہودی اللہ کے رسول کے دشمن، مالدار تاجر، نبی کے خلاف آگ بھڑکانے والا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دشمن کے بارے میں صحیح بخاری میں حضرت برا کی روایت موجود ہے، فرماتے ہیں: بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى ابی رافع الیہودی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو رافع یہودی سے انتقام لینے کے لیے اپنے اصحاب کرام کو روانہ کیا، اپنے اصحاب کرام کو بھیجا، حضرت عبداللہ کو ان کا امیر بنایا. حضرت عبداللہ اپنے ساتھیوں کو ایک جگہ پر بٹھا کر کہتے ہیں، میں ذرا اس کے قلعے میں داخل ہونے کا کوئی راستہ اش کروں، پھر آتا ہوں، بیٹھ جاؤ. شام کا وقت ہو چکا ہے، بستی کے لوگ داخل ہو چکے ہیں، دربان دروازہ بند کرنے پر ہے. یہ اس کے قریب جا کے اپنے آپ کو کپڑوں میں چھپا کے ایسے بیٹھتے ہیں جیسے کوئی قضاء حاجت کے لیے بیٹھتا ہے. دربان نے کہا، او بھلے آدمی اندر آ جا، وگرنہ میں دروازہ بند کر دوں گا، ساری رات باہر بیٹھا رہے گا. وہ سمجھا ساڈے ہی پنڈ دا بندہ ہے، انہوں بھی اندر واڑ لو، یہ نہیں پتا یہ تو رسول کا بھیجا ہوا نمائندہ ہے جو اس کے گستاخ کو مٹانے کے لیے آیا ہے. یہ صحابی اندر داخل ہوئے، دربان نے دروازہ لاک کر کے چابی ایک جگہ پہ تاک میں رکھ دی، انہوں نے دیکھ لی. اور جب ابو رافع یہودی کے پاس بیٹھے ہوئے، قصہ گو اٹھ کر چلے گئے، وہ تنہا ہو گیا. کہتے ہیں میں اس کے گھر میں داخل ہوا، جس دروازے سے داخل ہوتا اندر سے دروازے کی کنڈی لگا لیتا. کیوں؟ تاکہ اگر میری خبر کسی کو مل بھی جائے وہ مجھ تک اس وقت تک نہ پہنچ سکے جب تک میں اس خبیث کو قتل نہ کر دوں. یہ غیرت ایمانی اللہ ہمیں بھی نصیب. ہمارا حال کیا ہے؟ محرم کا، نو محرم کا شیعوں کے گھر کا پکاوا حلوہ آ جائے، گوشت آ جائے، گیارہویں کی کھیر آ جائے، گھر مواحدوں کا ہے. باپ کہندا پتر لیلا چپ کر کے، لیلا اینو نہ دسی اسی وابی ہیں، لیلا لیلا اسے نہ پتا لگے ہم اہل ایمان ہیں، لے لے کوٹھے پہ پھینک دیں گے، لیکن بتانا نہ کسی کو کہ یہ حرام ہے، یہ غیر اللہ کی نظر ہے، یہ سبیل حسین ہے، مومنوں پہ سور سے بڑھ کے حرام ہے، نہ بتانا. کیوں؟ رشتہ داری ہے. مولوی صاحب نے تقریر کر کے ٹر جانا، اسی تو اتھے ہی رہنا، ہم نے تو یہی رہنا ہے. اپنے ایمان کو چھپاؤ، اپنی توحید کے عقیدے کو چھپاؤ، آگے نہ بتاؤ، کہیں دنیا میں تمہیں نقصان نہ اٹھانا پڑے. اور محبت کرنے والا، ناموس رسالت کے لیے جان دینے والا کہتا ہے میں ایک دروازے میں داخل ہوتا اندر سے کنڈی لگا لیتا کہ بھلے سارے اکٹھے ہو کے مجھے مار دے، لیکن مرنے سے پہلے اس کو تو مار لوں. پہنچتے پہنچتے اس تک پہنچ جاتا ہوں، وہ اپنے بیوی بچوں میں سویا ہوا، میں آواز لگاتا ہوں، ابو رافع. وہ کہتا ہے کون ہے؟ میں اس کی آواز پہ تلوار چلاتا ہوں، میرا وار گھبراہٹ میں خطا جاتا ہے، میں باہر نکلتا ہوں. تھوڑی دیر کے بعد آواز بدل کے پھر اسے کہتا ہوں، ابو رافع یہ چیخ کس کی تھی؟ وہ کہتا ہے تیری ماں تجھے گم پائے، ابھی مجھ پر کسی نے تلوار سے حملہ کیا ہے. جملہ لمبا تھا، آواز پوری آ گئی، تلوار کو اس آواز پہ مارتا ہے اور اس دشمن رسول کو قتل کر دیتا ہے. قتل کرنے کے بعد باہر نکلتا ہے، یہ صحابی باہر نکلتے ہیں دشمن رسول کو مارنے کے بعد، رسول اللہ کے بھیجے ہوئے کام کو پورا کرنے کے بعد. کہتے ہیں میں جب زینے پہ پہنچا میں سمجھا کہ زمین آ گئی، فرش آ گیا، لیکن ابھی سیڑھیاں باقی تھی. میں قدم نیچے رکھتا ہوں، سیڑھیوں سے گر جاتا ہوں، میری پنڈلی ٹوٹ جاتی ہے. میں اپنے عمامے کو اتار کر اپنی پنڈلی پہ باندھ لیتا ہوں، قلعے سے باہر نکل کر بیٹھ جاتا ہوں، معاملہ تو ختم ہو گیا. کہا لیکن میرے جی میں آیا، میرے نبی نے مجھے بھیجا تھا، اگر کام ادھورا رہ گیا تو نبی کو کیا منہ دکھاؤں گا. اگر کام ادھورا رہا، نبی کی لگائی ہوئی ڈیوٹی پوری نہ ہوئی تو کیا منہ لے کر جاؤں گا. لوگوں، اگر رسول کی عزت کے لیے میں نے اور آپ نے 60-70 سالہ زندگی میں کچھ نہ کیا, میں اور آپ کیا منہ لے کر جائیں گے قیامت کے دن؟ کبھی یہ سوال میرے اور آپ کے دل میں بھی پیدا ہوا؟ نبی کی شان میں حدیثیں سن کے, انگوٹھے چوم کے, سبحان اللہ کہہ کے اٹھ جانے والوں, یہ حق ادا نہیں ہوا. کہا میں دیوار کے ساتھ بیٹھ گیا, جب صبح ہوئی دربان دیوار پہ چڑھا اور کہنے لگا, حجاز کے تاجر ابو رافع کی موت کا میں اعلان کرتا ہوں. میں واپس آیا, ساتھی ابھی انتظار میں ہیں کہ پلاننگ کر کے حملہ کریں گے, یہ تنہ تنہا رسول کے دشمن کو کاٹ ڈالتا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچے, پیارے حبیب نے کہا اپنی ٹانگ کو آگے کرو جو ٹوٹ چکی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پھیرا, حضرت عبداللہ کہتے ہیں وہ ایسے ٹھیک ہوگی جیسے کبھی کوئی تکلیف ہوئی نہیں تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اہل ایمان کے کارنامے کیا ہیں, یہ کارنامے سنیے اور پھر اپنی زندگی کو ترازو میں رکھ کے تولیے کہ ہمارا بھی رسول کے ساتھ کوئی رشتہ باقی ہے. ابو جہل میرے رسول کا دشمن, میرے نبی کی دعوت کا دشمن, نبی کے لائے ہوئے پیغام لا الہ الا اللہ کا دشمن. صحیح بخاری میں ہے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ وردہ کہتے ہیں, میں صف میں کھڑا دائیں دیکھتا ہوں, نو عمر بچہ ہے, نو عمر لڑکا ہے, بائیں دیکھتا ہوں, نو عمر لڑکا ہے. ابھی میرے جی میں یہ آ رہا تھا, کاش میں تجربہ کار کمانڈروں کے درمیان ہوتا, سپاہیوں کے درمیان ہوتا, میرا تو دایاں بھی کمزور ہے, میرا بایاں بھی کمزور ہے. میں یہ سوچ رہا ہوں اور ایک بچہ میرا دامن ہلا کے کہتا ہے, چاچا چاچا ابو جہل کدھر ہے؟ ابھی اس کا جواب نہیں دیا, ادھر والا بھی پلہ ہلاتا ہے, چچا ابو جہل کدھر ہے؟ یہ بچے جو ناموس رسالت کی عزت میں جیے, جنہوں نے اللہ کے نبی کی محبت کا دم بھرا, یہ وہ بچے نہیں ہیں جن کا باپ ان کے ہاتھ میں ان کو وی سی آر کا ریموٹ کنٹرول دے کے خود ڈیوٹی پہ چلا جاتا ہے, باپا نماز پڑھنے مسجد میں آ جاتا ہے, بیٹا انٹرنیٹ پہ بیٹھی گندی ویب سائٹیں دیکھتا ہے, کہتا ہے جی اولاد جوان ہو گئی, میں تے نماز پڑھ لیے نہیں پڑھتا, کھائے خسمانو اپنی قبر چاپ جائے گا, یہ اپنی قبر میں نہیں جائے گا, تجھے کھینچ کے جہنم میں لے جائے گا. تو مسئول ہے اس اولاد کے بارے میں, اپنی اولاد کو ڈش اینٹینے کی لالت میں آزاد چھوڑ دینے والوں. اور شیطان ان کو دھوکہ کیا دیتا ہے, اجی میں نہیں ڈش لوایا سی گھر, بچے پڑوسیاں دے گھر جاندے سن, میں کہ اپنے گھر ہی لوا دواں, ایتھے ہی مر لن, پہلے نہیں لگوایا تھا. لیکن اولاد برباد ہوتی تھی, پڑوسیوں کے گھر میں جا کے فلمیں دیکھتے تھے, میں نے کہا لو ایتھے ہی دیکھ لو. یہ ایسے ہی ہے, کسی کا بچہ پڑوس میں جا کے شراب پینے لگ جائے, وہ کہ پتر اوکھا نہ ہو میں ایتھے ہی لینا, ڈوب کے مر جاؤ. یہ سوچ اپنے دل میں رکھنے والوں, اپنی اولاد کو برباد کرنے والوں, یہ اولاد اس گندے پروگراموں کو دیکھ کر رسول سے محبت کب سیکھے گی؟ وہ بچے جن کی کیفیت کیا تھی, انصاری صحابہ نبی کے پاس آئے, نبی نے ان کے چہروں سے دیکھ لیا آج کچھ مانگنے کے لیے آئے ہیں, اور رسول میرے وہ وما ينطق عن الهوى, جو مرضی اپنی سے بولا ہی نہیں کرتے تھے, بولتے تھے جب عرش والا بلایا کرتا تھا. کہا انصاریو مانگو جو جی میں آتا ہے مانگو, آج رب نے وعدہ کر لیا ہے جو تم مانگو گے رب عطا کر دے گا. وہ مانگنے آئے تھے پانی, کہ ہمارے غلاموں کو باہر کنوؤں سے پانی بھر کے گھر لانا پڑتا ہے, آپ دعا کرو اللہ مدینے میں کنویں لگا دے, مانگنے یہ آئے تھے. لیکن جب آقا کی زبان اقدس سے اتنی بڑی گارنٹی سنی, پانی بھول گئے. کہا آقا اتنی بڑی بات کہی ہے, پھر سوچ لینے دو, آپ سے مانگے کیا؟ ابھی یہ پلاننگ کرنے کے لیے بیٹھے ہیں, ان میں ایک معصوم بچہ بھی تھا, وہ معصوم جس کے کان میں صبح ہوتے ہی نور جہاں کے گانے نہیں گونجا کرتے تھے, وہ معصوم جو قرآن کی تلاوت پہ سوتے تھے, قرآن کی تلاوت پہ اٹھتے تھے, وہ معصوم جن کی مائیں ان کو گودوں میں دودھ پلاتے ہوئے ادھر دودھ پلانا شروع کرتی ادھر زبان سے رب کا ذکر شروع کر دیتی, اور آج کی مائیں بچے کے منہ میں دودھ پلاتے ہوئے گود میں لے کے بیٹھتی ہیں اور کہتی ہیں اپنے خاوند سے انڈیا والا چینل لا, پاکستانی رہنے دے, وہ انڈیا والا چینل لگا, دودھ پلا رہی ہیں, گانے سن رہی ہیں, فلمیں دیکھ رہی ہیں, نمازیں فوت ہو رہی ہیں, یہو جیاں دے کارچ یہو جی جمدے نے. پھر ہائے جمالو نہ پیدا ہو تو کون پیدا ہو؟ وہ بچہ جو ناموس رسالت کی فضا میں پروان چڑھا, بڑوں سے کہتا ہے, بچہ بڑوں سے کہتا ہے کہ پانی کے سوالیو پانی تو پھر بھی مل جائے گا, آقا نے اتنی بڑی گارنٹی دی ہے, آؤ مل کے نبی سے سوال کرتے ہیں, آقا جب اللہ نے کہہ ہی دیا جو مانگو گے ملے گا, دعا کرو اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. سارے انصاری پانی بھول کے نبی کے پاس آ گئے, آقا دعا کیجئے, دست مبارک دراز کیجئے, اللہ انصاریوں کے گناہوں کو معاف فرما دے. نبی نے ہاتھوں کو اٹھایا, کہا اللہ انصاریوں کو معاف کر, انصاریوں کے بیٹوں کو معاف کر, انصاریوں کے پوتوں کو معاف کر. انصاریوں نے کہا آقا ہمارے غلاموں کے لیے بھی دعا کرو. اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ انصاریوں کے غلاموں کو بھی معاف کر. وہ بچہ عبد الرحمن کہتے ہیں دائیں والا پوچھتا ہے چچا ابو جہل کدھر ہے, بائیں والا پوچھتا ہے ابو جہل کدھر ہے, کمانڈر ان چیف کفار کا, اور پوچھنے والا مجا ہوا سپاہی نہیں ہے, معصوم بچے ہیں. کہا میں نے انگلی سے اشارہ کیا بیٹو وہ سامنے جا رہا ہے, پوچھتے کیوں ہو؟ کہا چچا آج ماں نے یہ پٹی پڑھا کر بھیجا ہے, بیٹو تمہارے رسول کو یہ دشمن گالیے دیتا ہے, یا اس دھرتی میں تم زندہ رہنا یا دشمن رسول کو زندہ چھوڑنا. چچا مر جائیں گے یا مار ڈالیں گے, تیسرا پروگرام ہے ہی نہیں. یہ تو بہت چھوٹی بات ہے کہ ہم ڈنمارک کے ظالموں کے بنے ہوئے سامان کا بائیکاٹ کریں, یہ سب سے کم درجے کا ایمان ہے, یہ اعلیٰ درجے کا ایمان نہیں ہے, یہ سب سے کم درجے کی بات ہے, بڑے درجے کا ایمان. عبد الرحمن کہتے ہیں میں نے انگلی سے اشارہ کیا وہ تمہارا مطلوب شخص گھوم رہا ہے. کہا جیسے تیر کمان سے نکلتا ہے یہ بچے دوڑے اپنی تلواروں سے اس کافر پہ پل پڑے, خون میں بھری ہوئی تلواریں لے کر دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے. ایک کہتے آقا میں نے مارا ہے, دوسرا کہتے آقا میں نے مارا ہے, نبی دونوں کی تلواروں پہ لگا خون دے کے کہتا ہے تم دونوں نے مارا ہے. نبی کے گستاخوں کے ساتھ اہل ایمان کا یہ عمل رہا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گستاخوں کے بارے میں خود اعلان کرتے ہیں, فتح مکہ ہوتا ہے معافی کی آوازیں گونج رہے ہیں, ابو سفیان کے گھر میں جانے والے کو پناہ, بیت اللہ میں آنے والے کو پناہ, لیکن رسول اپنی توہین کرنے والوں کے بارے میں یہاں بھی اعلان کر کے کہتے ہیں لوگوں چھ آدمیوں کا نام تمہیں بتا رہا ہوں, ان وجدتموہم تحت استار الکعبہ فاقتلوہم, چھ بندوں کا نام بتا کر کہتا ہوں لوگوں اگر رسول کے یہ گستاخ کعبے کے خلاف کے پیچھے بھی پناہ لے لے ان کو وہیں پہ قتل کر دینا. گستاخ رسول کو زندہ رہنے کا حق اسلام نہیں دیا کرتا. حضرت حسان رضی اللہ عنہ وارضا بیان فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے کفار سے مقابلے کے لیے ایک لشکر بھیجا, کفار میں سے ایک آگے بڑھا اور اس نے اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو گالیاں دینے شروع کر دی. ایک صحابی آگے بڑھتے ہیں کہتے ہیں او بندے میں فلاں ابن فلاں ہوں, میری ماں فلاں عورت ہے, میرے رسول کو گالی نہ دے مجھے گالی دے لے, میں اپنی گالی برداشت کر لوں گا, رسول کی توہین برداشت. مثال دے کے سمجھاؤں, کسی بقالے سے آپ سامان خریدتے ہو, صاحب بقالہ سے اگر آپ کی لڑائی ہو جائے, وہ آپ کے ابو کو گالی دے دے, زندگی بھر دوبارہ اس سے سودا لینے جاؤ گے؟ کہو گے میرے باپ کا دشمن ہے, میں اس سے سامان نہیں خریدتا. ڈنمارک کا سامان خریدنے والوں, دشمنان رسول مبالک کی مصنوعات کو گھروں میں لے جانے والوں, باپ کے دشمن کا سامان نہیں خریدتے, رسول کے دشمن کا سامان خریدتے ہو؟
اور یہ اہل ایمان اپنا نام لیتا ہے، اپنے باپ کا نام لیتا ہے، اپنی ماں کا نام لیتا ہے، کہتا ہے میرے آقا کو گالی نہ دو، مجھے دے لو. وہ مشرک اور مشتعل ہوتا ہے، نبی کو اور گالیاں دیتا ہے، یہ تلوار لے کے اس کے پیچھے دوڑتا ہے. مشرک واپس اپنی صفوں میں پلٹتا ہے، یہ اس کا تعاقب کرتے ہوئے کفار کے لشکر میں داخل ہو جاتے ہیں. کفار مل کے اس صحابی پہ حملہ کر کے اس کو شہید کر دیتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوتی ہے، اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں اعجبتم من رجل نصر اللہ ورسولہ، تم اس آدمی پر تعجب کرتے ہو جس آدمی نے اللہ اور اس کے رسول کی مدد کی ہے. یہ شہادت کے مقام کو پا جاتا ہے، رسول کے دشمن کو قتل کرنے کی کوشش میں خود شہید ہو جاتا ہے. ابو لہب کے بیٹے نے میرے نبی کی طرف تھوکا تھا، میری نبی پر اتری ہوئی وحی کا انکار کیا تھا، میرے رسول کی زبان مبارک سے نکلا تھا، اللہ اپنے کتوں میں سے کوئی کتا اس مشرک کے اوپر مسلط کر دے. یہ اپنے باپ کے ساتھ ملک شام کا سفر کر رہا، قافلہ پڑاؤ ڈالتا ہے، مقامی لوگ کہتے ہیں رات کو یہاں درندے آتے ہیں. ہائے ہائے ہائے، مشرک کو جتنی نبی کی بات پہ یقین ہے اتنا مجھے اور آپ کو یقین ہے؟ ہمیں یقین؟ اللہ کے لیے سوچو، ہے ہمیں یقین؟ مشرک سمجھتا ہے رسول کی بات سچی ہے، اور ہمیں یقین نہیں آتا. جتنا ان کو یقین تھا، اگر ہمیں یقین ہو جائے ہماری دنیا اور آخرت بدل جائے. جب ابو لہب کو پتا لگا یہاں رات کو درندے آتے ہیں، ابو لہب اپنے سرداروں سے کہتا ہے محمد نے میرے بیٹے کو بد دعا دی تھی صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں ڈرتا ہوں وہ مکے میں بیٹھا ہوا بد دعا دینے والا، کہیں اس کی بد دعا پوری نہ ہو جائے، میرے بیٹے کی حفاظت کے انتظام کرو. مشرکین اس کے بیٹے کے گرد اپنے اونٹوں کو بٹھا دیتے ہیں، سو جاتے ہیں. اللہ اپنے ایک شیر کو بھیجتا ہے جو اونٹوں کو کچھ نہیں کہتا، ان کے حلقے کو چیر کے داخل ہوتا ہے، مشرک کو پھاڑ ڈالتا ہے. جتنا انہیں یقین تھا رسول کی بات پر کہ اس نے مکے میں رہتے ہوئے میرے بیٹے کو مار ڈالا. ہم حدیث رسول سنتے ہیں، اللہ کے نبی رکوع میں جاتے ہوئے رفع دین کرتے تھے، رکوع سے اٹھتے ہوئے رفع دین کرتے تھے، دو رکعتیں پڑھ کے کھڑے ہوتے رفع دین کرتے تھے، نبی وللضالین کہتے، آمین کی آواز سے مسجد گونج اٹھتی. نبی نے فرمایا جو نماز میں فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی. یہ حدیثیں سن رہے ہیں، گونج رہی ہیں، کانوں سے ٹکرا رہی ہیں. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں وفر اللحا وفرو اے کثیرو، داڑیوں کو معاف کرو، اس کو لمبا کرو، ان کو لٹکاؤ، ان کو چھوڑ دو، ان کو زیادہ کرو. یہ حدیثیں سن رہے ہیں، لیکن کہتے ہیں مولوی صاحب گل تے ٹھیک ہے، نبی نے تے فرمایا، لیکن چینکیں چنانچہ چونکہ میں جیڑا نا اس جماعت نال تعلق رکھنا ساڈے مذہب وچ جائز نہیں ہے. رسول کی حدیث تو ٹھیک ہے لیکن ہمارے مذہب میں، ارے جو مذہب رسول کی حدیث کی مخالفت میں بنے وہ مذہب عرش والے کا اتارا ہوا مذہب نہیں ہوا کرتا. اس کافر کو یقین تھا کہ محمد نے بد دعا دی تھی، میرا بچہ یہاں پر رہتا ہوا قتل ہو جائے گا. اللہ نے اپنے شیر کو بھیجا جس نے اس کو پھاڑ ڈالا. ایک شخص عیسائی نبی پہ کلمہ پڑھ کر ایمان لاتا ہے، آپ کا وحی کا کاتب بن جاتا ہے، اور پھر مرتد ہو جاتا ہے. اپنی قوم میں جا کر کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف وطن اتنا ہی پتا ہے جتنا میں نے لکھ کر دے دیا، اس کے علاوہ کچھ نہیں جانتے. مرتا ہے. گستاخ رسول سے اگر مسلمان انتقام نہ لے سکے، اللہ کہتا ہے میں انتقام لینے کے لیے کافی ہوں. قبر میں دفن کیا جاتا ہے، قبر گستاخ رسول کو باہر پھینک دیتی ہے. صبح ہوتی ہے، کفار سمجھتے ہیں یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کا کارنامہ ہے، اگلے دن اور گہری قبر کھود کے اس کو دفن کرتے ہیں، قبر پھر باہر پھینک دیتی ہے. تیسرے دن اور گہرا گڈھا مار کے اس مردود کو دفن کرتے ہیں، تیسرے دن قبر اٹھا کے اسے پھر باہر پھینک دیتی ہے. وہ سمجھ جاتے ہیں یہ محمد کے ساتھیوں کا کام نہیں ہے، یہ عرش والے کا انتقام ہے. جو رسول کی گستاخی کرے قبر بھی اس کو قبول نہیں کیا کرتی. دن مار کے کفار نے سابقہ کافروں کی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی.
کرنے کا کام کیا ہے میری اور آپ.
یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا